الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم میں سورہ انعام ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 161 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جو اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخری حصے میں واقع ہوئی ہے. اس آیت کریمہ کی تذکیر یا یاد دہانی کے طور پر چند باتیں بیان کرنا مقصود ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت بھی آ جائے گی. البتہ اس سے پہلے سورۃ الانعام مکی سورت ہے اور طویل ترین مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اور ایک خاص بات ذکر کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک ہی شب میں, ایک ہی رات میں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اس سورت کو لے کر جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں. یعنی بعض مرتبہ یہ سوا پارہ بنتا ہے کم و بیش, اور 150 سے زیادہ آیات ہیں. تو اس سورت کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک ہی شب میں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں لے کر جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اتھر پر نازل کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات, اس سورت میں یہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے, تو ایک دو ٹوک انداز بھی ہے جو مشرکین مکہ کے تعلق سے اختیار کیا گیا. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتیں, ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ توحید کا تذکرہ, آخرت کا تذکرہ, پیغمبروں کے حالات اور واقعات کا ذکر ماضی کے اعتبار سے, کچھ اخلاقی ہدایات کا معاملہ, پھر جنت کے نظارے, جہنم کے نظارے, اور ایک کشاکش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان میں جاری تھی, اس کا تذکرہ سورہ انعام میں آتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا ایک عنوان بھی معین کیا, تذکیر بھی اعلی اللہ. اعلی کا لفظ ہم سب کو معلوم ہے, سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں فبی ائی اعلی ربی کو مات کردان, بس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ایک عنوان شاہ ولی اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کا بیان کیا, تذکیر بھی اعلی اللہ, اللہ کی اعلی, اللہ کی نعمتوں کا ذکر فرما کر واعظ کیا گیا, نصیحت کی گئی ہے, دعوت دی گئی ہے. اور یہ اسلوب ہمارے لیے بھی ہے, ایمان کی کمزوری کون اس سے نہیں گزرتا. اللہ کی آیات پر غور و فکر, اللہ کی کائنات پر غور و فکر, اللہ کی عظمت پر غور و فکر, اس کی قدرت کے نظاروں پر غور و فکر, اس سے یہ ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے. تو اس صورت میں تذکیر بھی اعلی اللہ کا بھی موضوع ہے, اور دو ٹوک انداز میں شرک کی نفی کا تذکرہ بھی ہے, اور جو ایک کشاکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ یا مشرکین مکہ کے درمیان میں تھی, اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے آتا ہے. ان مباحث کے بعد کہ اللہ کی توحید کے دلائل, کشاکش کا تذکرہ, دعوت کا تذکرہ, ان کی مخالفت کا بیان, اور ان کے سامنے توحید کے دلائل پیش کرنا, شرک کی نفی کرنا, ان سارے مباحث کے بعد پھر یہ آخری آیات ہیں سورہ انعام کی, اور ان میں سے ایک آیت کی اس وقت یاد دہانی کرانا مقصود ہے. فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, بے شک مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف, دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ, یہ درست یا قائم دین ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان کا طریقہ ہے, جو یکسو ہو جانے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ چند باتیں اس آیت کے ذیل میں ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطبت فرما کر یہ ذکر فرما رہے کہ آپ یوں فرمائیے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. اب جو مکالمہ چل رہا تھا مشرکین مکہ سے, ڈائلاگ چل رہا تھا مشرکین مکہ سے, جو شرکیہ عقائد میں مبتلا تھے اور دعوے دار تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں, تو ان کی اس شرکیہ روش کی نفی بھی ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اب دو ٹوک انداز میں کیا فرما رہے, پہلی بات, اننی ہدانی ربی, بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے. تمہارے یہ شرکی عقائد اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کہا جاتا ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. نقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ نقل یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے وحی کی تعلیم کے لیے. آج ہم کتاب و سنت کی تعلیم کو کہیں گے نقل کے مطابق یہ بات ہے, وحی کی تعلیم کے مطابق یہ بات ہے. تو شرک کے لیے نہ عقل کی کوئی دلیل ہے انسان کے پاس, نہ نقل کی کوئی دلیل ہے. عقل کے بھی تقاضے یہی ہیں، ایک ہے جس نے اس کائنات کو بنایا وہی چلا رہا ہے، اور نقل کی تعلیم یہ کہ ہر پیغمبر نے کہا کہ ایک خالق ہے اس کائنات کا، وہی تمہارا ہمارا معبود ہے، تو تم مفروضوں کی بنیاد پر کھڑے ہو، تمہارے ان شرکیہ عقائد کے لیے کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، اور میں جو کچھ تمہارے سامنے پیش کروں اپنی مرضی سے پیش نہیں کر رہا، جیسے کہ قرآن کریم رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، رسول اللہ علیہ السلام جو کچھ ارشاد فرماتے اپنی خواہش سے نہیں ارشاد فرماتے، وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اس مکالمے میں اہم بات کیا ہے، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں اپنی مرضی سے پیش نہیں کر رہا ہوں، اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ اچھا قرآن حکیم ہمارے سامنے یہ تذکرہ بھی رکھتا ہے سورہ شورا کے آخر میں رسول اللہ کے بارے میں ان کی عظمت کا تذکرہ ہے، وہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی بے شک آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، یہ سورہ شورا کے آخر میں ہے۔ ہاں ہدایت دینے والی ذات اللہ کی کتاب کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، جو وحی غیر متو جسے ہم کہتے ہیں، وہ اللہ ہی نے عطا کی، مگر رسول اللہ کے ذریعے وہ آگے پہنچی ہے، اور اس کتاب الہی سنت رسول کا عملی نمونہ وہ رسول اللہ کی ذات ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مقام بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان نقل تہدی الی صراط مستقیم، بے شک اے نبی آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ اور مزید برا یہ ہے، پھر بھی اللہ کے رسول ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے تھے، اللہ کے رسول جب دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی حیات طیبہ کی آخری نماز کی آخری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی کی ہوگی، اور آپ نے کیا دعا کی ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ کے پیغمبر بھی یہ دعا کرتے کرتے دنیا سے گئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ توجہ کی بات یہ ہے، جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا ہے، جن کے ذریعے سے قرآن کی تشریح ہم تک پہنچی ہے، جن کو رب فرماتے کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، وہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر نماز میں کر رہے ہیں اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ نقطہ یہ کہ ہم بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں، پیغمبر بھی اللہ ہی کے محتاج تھے، پیغمبر بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، پیغمبر بھی ہدایت کے تعلق سے اللہ ہی کے محتاج تھے، ان کے ذریعے اللہ کی تعلیم پہنچتی ہے ہم تک، اللہ کی وحی پہنچتی ہے، مگر وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت میں یہی دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب یہ دعا ہم مانگیں تو بڑے دل سے مانگنی چاہیے، گزر نہیں جانا چاہیے، جماعت کی نماز میں تو امکان نہیں، لیکن تنہائی کی نماز میں اگر اس جملے کو اس بات کو 10 مرتبہ بھی دوہرا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی، اے نبی آپ فرمائیے بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ رب کہنا بھی بڑا قیمتی بات ہے، سورہ فاتحہ میں بھی پہلے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کسے کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے کسی شے کو ابتدا سے لے کے انتہا تک پروان چڑھاتے رہنا، اس کی ایک ایک حاجت کو پورا کرنا اور اس کے نقطۂ عروج نقطۂ کمال تک اس کو پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی لفظ آتا ہے نا، ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہم بیٹھے ہیں 2026 میں، 2015 کی بات ہے کراچی کی، بلکہ 2007 کی بات ہے، کراچی کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع رہتا تھا اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، اور جب کلاس میں بیٹھ کر سورہ بنی اسرائیل کے 3rd سے 4th رکوع کا مطالعہ کرایا، جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، اکثر لوگ واقف ہیں، تو 4 نے تو کہا سر برسوں کے بعد توجہ ہوئی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ بی بی اے کے اسٹوڈنٹس تھے اور اچھے بھلی پوش ایریا کے علاقوں کے بچے بچیاں تھے۔ تو اگر 2007 کی یہ حالت ہے تو آئی ڈونٹ نو 2026 میں کیا عالم ہوگا۔ ماں باپ کے لیے دعا، حالانکہ بہت کچھ کرنا ہے، اگر حیات ہو تو اور بھی بہت کچھ ہے، جانے کے بعد بھی بہت کچھ ہے، مگر دعا کتنی ہو رہی ہے ذرا توجہ کر لینے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کے پاس اپنے لیے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یعنی اپنی بھی فکر نہیں، تو باقی تو بات میں آئے گی نا۔ بہرحال ماں باپ کی دعا میں کیا الفاظ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23-24 میں تفصیل آئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، ربی اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی ایسے کہ جیسے ربیانی انہوں نے میرے ساتھ ربوبیت پرورش کا معاملہ کیا تھا، چھوٹے سے بڑا ہوا، اللہ کا فضل ہے ذریعہ ماں باپ بنے، رب بیانی رس ماں باپ کے لیے صغیرہ جبکہ میں چھوٹا تھا. اللہ ہمارے والدین پر رحمت نازل فرمائے. حیات ہیں تو بھائی، ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ کے گھر کو دیکھو، خانہ کعبہ کو ثواب ملتا ہے، اور کس کو دیکھو تو ثواب ملتا ہے. ہاں، پیر کے بارے میں نہیں کہا ہے، ماں باپ کے بارے میں کہا ہے. عرض کرتے صحابی، یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ دیکھو، ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھوں اگر 100 مرتبہ؟ دیکھو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. حیات ہے تو اللہ ہمیں خدمت کی توفیق دے. چلے گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بہرحال ربوبیت یہ ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک کسی کی ایک ایک حاجت کو پورا کرتے کرتے اس کو پروان چڑھانا، نقطہ کمال تک پہنچانا. تو ہماری حاجات کو اولاً اصلاً پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہماری حاجات جسم کی بھی ہیں اور ہماری حاجات روح کی بھی ہیں، ہماری حاجات معاش کے گھر گھر ہستی کے معاملات میں بھی ہیں، اور ہماری حاجات سب سے بڑھ کر ہدایت کے معاملات میں. ہماری حاجات دنیا میں بھی ہیں مگر وہ عارضی ہے، اور ہماری حاجات آخرت کے بارے میں بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ یقین ہوگا تو اب دعا بھی دل سے نکلے گی. اور جس رب نے پیدا کیا ہے نا، اس نے ہماری ہدایت کا پورا اہتمام کیا ہے. ہاں، قرآن کریم میں سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن، پھر کیا ہے؟ خلق الانسان. رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا. ترتیب میں انسان پہلے زمین پر آیا ہے، قرآن کریم آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں آیا. ترتیب میں انسان پہلے آیا، قرآن پاک بعد میں آیا. لیکن اتنا اہم ہے رہتی دنیا تک کے لیے کہ اس قرآن کے سکھائے جانے کا ذکر اللہ نے سورہ رحمان میں پہلے کیا اور انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا ہے. تو اللہ جو کہ رب ہے، اس کا حوالہ آ رہا ہے، رب قل اننی ہدانی ربی. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یوں فرمائیے، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے. آگے صراط مستقیم کا ذکر آئے، رب نے ہدایت عطا فرمائی. ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے عطا ہو، جس کے ہم محتاج ہیں. اور پتہ ہے کہاں تک کے محتاج ہیں جی؟ مرتے دم محتاج نہیں، قبر تک محتاج نہیں، حشر کے میدان تک محتاج نہیں، ہم ہدایت کے محتاج ہیں جنت میں داخلے تک. مشہور الفاظ قرآن کریم میں سورہ آراف کی آیت نمبر 43 میں، جنت والے اللہ کے فضل سے جنت پہنچے، فضل سے پہنچیں گے، رحمت سے پہنچیں گے. جب پہنچیں گے تو ان کی زبان پر شکرانے کے الفاظ ہوں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کی لیے ہے جس سے یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. اتنے میں اور آپ ہدایت کے محتاج ہیں جنت میں داخلے تک. ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا، کافی نہیں ہے، کان میں اذان پڑ گئی، کافی نہیں ہے، نماز کی توفیق مل گئی، کافی نہیں، کچھ دین کو سیکھنے کا موقع مل گیا، کافی نہیں ہے، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے. انفرادی سطح پر ہدایت، اجتماعی معاملات میں ہدایت، دنیا سے جا رہے کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ورنہ بری موتیں بھی آتی ہیں لوگوں کو، کانسرٹ سے نکلے موت آ گئی، جس یونیورسٹی کی بات کی وہیں کے بچے بچیاں تھے، ہلاکتیں ہو گئی، شراب کے نشے میں دھت ہیں اور موت آ رہی. ویسٹرن کسی کنٹری میں ہوا، نان مسلم کنٹری میں، بوڑھا تھا، موت کا وقت آیا، جان نہیں نکل لی، گھر والے کلمہ پڑھا رہے، پڑھنے کو تیار نہیں، کہتے فلاں کا، میں نام نہیں لیتا، فلاں کا البم لگاؤ، اس کے سانگز لگاؤ، اس کے گانے لگاؤ، بس اس فاحش عورت کے گانے سنتے سنتے موت آئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں بری موت سے محفوظ رکھے. اور یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ موت کتنی یاد ہے ہمیں اور ہم کتنے تیار ہیں اس کے لیے. سارے مسائل میں بات ہونی چاہیے. میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے اور آپ نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے محتاج ہے ہدایت کے. اور صرف کلمہ مل جائے موت تک یہ نہیں، قبر کے سوالات آسان ہو جائیں یہ نہیں، حشر کے میدان کی پیشی آسان ہو جائے یہ نہیں، اسرات جسم پل سرات کہتے ہیں گزر جاؤں یہ نہیں، جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہے. اور رب وہ ہے اللہ رب العالمین، جو رب حقیقی ہے، وہ ہمارا خالق ہے. اللہ یعلم من خلق، کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اسے خوب معلوم ہے اس کی کریشن ہے، اس کی کیا حاجات، اس کی کیا مسائل ہیں. ٹل ایٹرنیٹی اسے قرآن کریم آخری کلام کے طور پر دے دیا اور رسول اللہ کا اسوہ بھی عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لگے ہاتھ تو ایک اور بات، ذرا ہٹ کر کچھ باتیں ہیں. آج کل جین زی، جین الفا کے تصورات ہیں نا، اس پر ڈبیٹ ہو سکتی ہے. یہ جین زی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. یہ جین الفا کس کی مخلوق ہے؟ تو کیوں ہم نے کیٹیگرائز کر کے ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے؟ یا کچھ اور ان کو ہم نے اسٹیٹس دے دیا ہے؟ کیا ان بچوں میں، ان نوجوان بچے بچوں میں روح نہیں پھونکی اللہ نے؟ کیا ان کا خالق بھی اللہ نہیں ہے؟ میرا اور آپ کا، جو بھی ہم جین، جو بھی جین ہوں، جی ای این، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کہتا ہے اللہ اعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اس روح کی طلب ہے، وہ پوری ہوگی اس قرآن کی وحی سے. اس روح میں پیاس ہے، وہ بجھے گی اس قرآن سے. اور اس روح کی ارج ہے اللہ سے ملاقات، وہ تب ہوگی جب آج اس صراط مستقیم پر ہم چلیں گے جس کا ذکر ابھی آگے چل کر آئے گا. اللہ یقین عطا فرمائے، وہ رب ہے، اس نے صرف جسم کی حاجات پوری کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اس نے اس سے بڑھ کر ہماری روح کی حاجات کو پورا کرنا، ہماری ہدایت کی، ہدایت کے حوالے سے جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنا، پورا پیکج اپنے دین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل فرما کر عطا کیا ہے. قل، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام، اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. کیا ہے سیدھا راستہ؟ ایک تعبیر تو ہے جو سورہ الفاتحہ میں ہم کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. صرف راستہ نہیں، راستے والوں کا بھی ذکر کیا. اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے ٹاپ پر انبیاء ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے مطابق، اور انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدھے راستے پر چلنا ہے تو انبیاء کا طریقہ اور امام الانبیاء، ان کا اسوہ تمہارے سامنے رہے. جیسے عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا خلق القرآن، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے. ایک قرآن تم الفاظ میں پڑھتے ہو، ایک قرآن تمہیں چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اسوہ کو دیکھو. دوسری بات، اللہ کے رسول نے خود بھی ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی طویل حدیث جس کا مطالعہ کرتے اور کراتے ماہ رمضان میں یا اس سے قبل استقبال رمضان کی محافل میں بھی، قرآن پاک کی عظمت کے تعلق سے ایک طویل حدیث کا حاصل، اس میں یہ جملہ آیا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن کریم ہی سیدھا راستہ ہے. فاتحہ میں اللہ سے مانگتے، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اللہ پورا قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. البتہ یہاں دو اصطلاحات اور آگے آ رہی ہیں جس سے صراط مستقیم کی کچھ اور بھی وضاحت آتی ہے. فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرمائیے مجھ کو تو میرے رب نے ہدایت عطا فرمائی سیدھے راستے کی طرف، دینن قیمن، درست قائم دین کی. ابھی دینن قیمن کیا ہے؟ ترجمہ تو کیا جائے کہ صحیح دین، قائم دین، درست دین. ایک جگہ ہم پڑھتے قرآن پاک میں سورہ بینہ میں، سب کو الفاظ کم و بیش یاد ہوں گے، وما امیرو الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. بہت قیمتی مقام ہے قرآن کریم کا اس موضوع پر، وما امیرو الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا، اپنے دین، یا دین بمانہ اطاعت بھی لیا گیا، اپنی اطاعت کو، اوبیڈینس کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرو. حنفاء یکسو ہو کر، یہ حنیف کا لفظ آگے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آ رہا ہے، یکسو ہو کر. اور ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے. وذلک دین القیمہ، یہی درست یا قائم، یہ سیدھا دین ہے. کیا مطلب؟ نماز کا ذکر الگ ہے، زکات کا ذکر الگ ہے، اور عبادت کا بیان پہلے الگ سے آیا. نماز عبادات میں سے بہت بڑی عبادت، پلرز آف اسلام میں سے ایک اہم پلر ہے. زکات عبادات میں سے ایک بڑی عبادت، پلرز آف اسلام میں سے ایک اہم پلر، ایک رکن ہے، لیکن یہ ٹوٹل عبادت تھوڑی ہے. ٹوٹل عبادت تو پوری زندگی مطلوب ہے، جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ داریات کی آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت پرانا شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ایک لفظ میں اللہ کے دین کے تقاضے کیا؟ عبادت. اور وہ کیا ہے؟ محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا. دنیا میں بہت سے کام ہمیں مجبوراً کرنا پڑتے ہیں، خاص طور پر 9 to 5 کی پابندی، وقت پر آنا، بچے ہیں تو ہوم ورک کرنا، وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ کی عبادت مجبوراً نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ. بہرحال تو محبت کے جذبے کے ساتھ ان ٹوٹیلٹی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا، یہ عبادت ہے. یہ مسجد میں بھی ہے، یہ گھر میں بھی مطلوب ہے، یہ نکاح کے موقع پر بھی مطلوب ہے، یہ میت کے موقع پر بھی مطلوب ہے، یہ کاروبار میں بھی مطلوب ہے، یہ نوکری میں بھی مطلوب ہے، یہ عدالت میں بھی مطلوب ہے، یہ پارلیمنٹ میں مطلوب ہے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی مطلوب ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی مطلوب ہے، یہ فورسز کے اداروں میں مطلوب ہے، زندگی کے تمام گوشوں میں مطلوب ہے. کیوں؟ اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے، تو اس کی عبادت کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے. یہ عجیب جملے ہیں لوگوں کے، بھائی آپ لوگ بڑے بڑے ایکسٹریمسٹ ہوں گے، ہر بات میں دین کو کھینچ کر لے آتے ہو. کیا مطلب ہے؟ کس بات کے ایکسٹریمزم کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بھائی پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے کچھ مانو کچھ نہ مانو یہ قابل قبول نہیں ہے، اس میں کون سی ایکسٹریمزم کی بات آ گئی؟ یہ کون سی ایکسٹریمزم کی بات آ گئی؟ اللہ کو مانا ہے تو بھائی 24 گھنٹے ماننا ہے اس کو. کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان ہوش و حواس میں اللہ 2 گھنٹے میرا معبود ہے جمعے کے دن، یا 2-2.5 گھنٹے میرا معبود ہے روزانہ میں نماز ادا کر لوں گا، دیٹس اٹ، اس کے بعد ہم فارغ ہیں کیا؟ استغفر اللہ، سبحان اللہ. نماز مکمل ہوتی اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا، کیا آگے جی؟ تو ابھی تو نماز ادا کی ہم نے، نہ نماز کے بعد بھی اللہ کی عبادت ہوگی. جمعہ مکمل ہو جائے جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہوگا، نماز مکمل ہو جائے وادبار السجود نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر، اس کی تعمیل ہوگی. حج مکمل ہو جائے اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہوگا، کب تک ہوگا؟ مرتے دم تک ہوگا. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ یہاں تک یقین تمہیں موت آ جائے. تو یہ دیناً قیماً سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اگر دیکھیں، نماز کا ذکر الگ، زکات کا ذکر الگ، اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کا تذکرہ الگ ہے. یہ عبادات بڑی اہم ہیں، نماز ہے، زکات ہے، روزہ ہے، حج ہے، اینڈ سو آن، قربانی ہے، یہ موڈس آف ورشپ میں تو نماز، زکات، روزہ، حج شامل ہیں، لیکن یہ ٹوٹل عبادت تھوڑی، ٹوٹل عبادت پوری زندگی ہے. تو اس مقام پر صراط مستقیم کے وداد میں دیناً قیاماً کے الفاظ آئے. اگلے الفاظ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ملت کا ترجمہ طریقے کا بھی کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ مذہب بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ملت کا ترجمہ طریقے کا بھی کیا جاتا ہے. اور ملت ابراہیم کا ذکر آیا، اچھا ملت موسیٰ نہیں کہا، ملت عیسیٰ نہیں کہا، ملت ابراہیم کیوں کہا؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول ابھی مشرکین مکہ سے کلام کر رہے ہیں، یہ کس کی نسل میں ہونے کے دعوے دار تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے رسول آگے تشریف لے جائیں گے، چلیں حبشہ تو چند صحابہ تشریف لے گئے، نجاشی کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ عیسائیت کے. اللہ کے رسول مدینہ شریف جائیں گے، وہاں کس سے سابقہ پیش آئے گا؟ یہود سے. سبحان اللہ، دین کا بڑا پیارا اصول ہے، جب ویرنگ قسم کے ویوز رکھنے والے لوگ ہوں، ویرنگ قسم کے ویوز رکھنے والے لوگ ہوں، مختلف خیالات رکھنے والے لوگ ہوں، تو کیا بات کی جائے گی؟ بات کی جائے گی کامن فیکٹرز کی، اگریڈ اپون باتوں کی، مشترکہ باتوں کی. یہ ہے قرآن کی تعلیم، قرآن کا اصول. تو ملت ابراہیم کہا، یہودی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، نصرانی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ، مشرکین عرب ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں الحمدللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ایک سینٹرل فگر ہے، اس معنی میں کہ یہ جو تمام مذاہب، باپ کی پیداوار ہے یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے تم یہودی ہو کر بہرحال ان کو مانتے ہو، نصرانی ہو کر بہرحال ان کو مانتے ہو، تم مشرکین ہو کر بہرحال ان کو مانتے ہو. تو ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رکھا گیا، ایک تو یہ اہم بات ہے. اور دعوت کے اصول میں بھی قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کامن فیکٹرز پر بات کرو. مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے نبی علیہ السلام فرمائی، اے اہل کتاب، یہ سورہ آل عمران ہے، نجران کا وفد ایک آیت ہے، عیسائیوں کا ڈیلیگیشن، ان سے مخاطبت، ان سے مکالمہ رسول اللہ علیہ السلام کا، نصارہ سے بات ہو رہی، عیسائیوں سے بات ہو رہی، شدید ترین امالوں سے اختلافات ہیں نا، وہ خدا مانتے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، معاذ اللہ خدا کا بیٹا، 3 خداؤں میں سے خدا کہتے، معاذ اللہ، نہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، یہاں سے شروع کرو، اللہ نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہماری تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ قرآن دعوت کا اسلوب بھی دے رہے. اور یہاں جب حضور مشرکین مکہ سے کلام کر رہے ہوں، یا نصارہ سے کلام ہوگا، یا آگے یہود سے کلام ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ ایک ایسا حوالہ ہے جو سب کے ہاں ایک معتبر حیثیت رکھتے ہیں. چنانچہ فرمائے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اچھا قرآن نے ایک جگہ ملت ابراہیم کو ڈیفائن بھی کیا ہے، اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131، وہاں ملت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ وضاحت فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے فرمایا کہ اسلم، جھک جاؤ، اسی سے اسلام ہے نا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے عرض کی کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہانوں کے رب کے سامنے. کیسے کیسے جھکا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سبحان اللہ، ساری زندگی داستانوں سے بھری ہوئی. قرآن پاک بھی بتاتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض باتوں میں ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو تمام امتحانات پہ پورا اترے. تب اللہ فرماتا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ امامت کا منصب، یہ دنیا کی لیڈرشپ، یہ گھر بیٹھ کر آن لائن آرڈر پلیسمنٹ سے نہیں ملتی، یہ مشقتوں سے گزر کر ملتی، اور مشقتوں کی انتہا ہے فکر کا امتحان، نظر کا امتحان، گھر والوں سے امتحان، پوری قوم کی طرف سے امتحان، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور انتہائی امتحان اللہ نے کیا لیا، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. کتنا آسان ہے جب یہ واقعہ بیان کر دیتے ہیں. ہاں مسمیت اکثر لوگ یہاں بیٹھے باپ ہیں، وہ ذرا سوچیں ہمارے بچے کی تو انگلی اگر دروازے کی جھری میں آ جائے تو ہمارا کریجا پھٹ جائے، اور کیسے باپ بیٹا ہے. اللہ اکبر. فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، دونوں نے اسلام کی نبی اختیار کی، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے. آگے قربانی کا بیان آ جائے گا آئندہ دنوں میں انشاءاللہ. دونوں جھکیں کہاں، اللہ فرماتا اپنے بیٹے کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے، اور بیٹا بھی کہتا ابا جان افعل، جو آپ کو حکم دیا گیا عمل درآمد کر لیجئے. ستجیدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وہ بھائی یہ اسلام ہے، یہاں اسلام کا لفظ آیا ہے، اور یہ اسلام چند عبادات ریچولس تک محدود نہیں. رب کا جو تقاضا ہے اپنے آپ کو جھکانا یہ اسلام ہے، جب جب جہاں جہاں جو تقاضا ہے اس پر جھکنا یہ اسلام ہے. اور قربانی کیا انتہا ہے. آج لاجک، پہلے بھی شاید ہم نے بات کی ہو، لوگ کہتے ہیں لاجک کی بات ہونی چاہیے، ایتھکس کی بات ہونی چاہیے، یہ لاجیکل بات ہے. 100 برس کا بوڑھا باپ برسوں کے بعد، جس کو ایک اکلوتا بیٹا بھی ابھی پہلا بیٹا اللہ نے دیا، 12-13 برس کا ہوا، کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، محنت کرنے کے قابل ہوا، اور اللہ کہتے سلاٹر کر دو، ذبح کر دو اس کو، عقل میں آنے والی بات ہے؟ از اٹ ایتھیکل؟ یہ اخلاقی معیارات پہ پوری اترنے والی بات ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ کہاں کی لاجک، کہاں کے ایتھکس؟ نیچے اللہ کا حکم، اوپر اللہ کا حکم بتائے گا واٹ از لاجیکل اینڈ واٹ از ناٹ، اینڈ واٹ از ایتھیکل اینڈ واٹ از ناٹ. تو یہ ملت ابراہیمی ہے، ہر طرح کے امتحانات سے گزار کر انتہا پر بیٹے کی قربانی اللہ نے مانگی، اور اپنے تئیں وہ چھری چلا چکے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا جھکے ہیں رب کے حکم کے سامنے. اللہ اسلام کا لفظ، تو ملت ابراہیم اس اسلام، اپنے آپ کو سرینڈر کرو، جھکاؤ اللہ کے حکم کے سامنے. ان یہود کو بھی کہا جا رہا ہے، نصارہ کو بھی کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے، جھکاؤ اب محمد مصطفیٰ کی تعلیم کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمائے حنیفہ، حنیف تھے، یکسو ہو جانے والے، کٹ کر متوجہ ہو جانا. یہ تبتل بھی ایک انداز سے بات آتی ہے سورہ مزمل میں. یکسو ہونا کیا مطلب؟ سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اگلی آیت کا مطالعہ نہیں کر رہے، مشہور آیت ہے اگلی آیت، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز و میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ حنیف ہونا، فکری سطح پر، قلبی سطح پر اللہ ٹاپ آف دا لسٹ، عملی سطح پر محنت ہے سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے. اب میں تنہائی میں سوچوں، آپ بھی سوچیں، کیا ایسا ہے کہ اللہ ہماری ترجیح اول ہو؟ اللہ کی محبت بقیہ محبتوں پر غالب ہو؟ اللہ کے لیے جھکنا باقی سارے تقاضوں پر غالب ہو؟ حنیف ہونا کوئی آسان بات ہے؟ اور کیا ٹریبیوٹ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، بدتری شرک ہے. مشرکین مکہ نے بت پرستی کر رکھی ہے، 360 بتوں کی گندگی اللہ کے گھر کے ساتھ لا کے کھڑے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے وما کان من المشرکین، وہ تو توحید کی دعوت دینے والے تھے، توحید پر کارمند تھے، بتوں کو تو پاش پاش کی اپنے ہاتھ سے انہوں نے، انی وجہتو کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے. ان سب کو بھی دعوت ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. باقی شرک کے بارے میں تفصیلات ہیں. ایک کھلے عقیدے کے پکے مشرک ہوتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، ایک شرک کے معاملات ہے جس کا ہمیں خطرہ ہے. اور اس موضوع پر بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت جامع خطابات ہیں، حقیقت و اقسام شرک. وہ پیس ٹی وی والا بھی ان کا بڑا معروف ہے، ابوظہبی سیریز جو 1985 کی بڑا معروف ہے، اور پھر آڈیو کیسٹس ان کے موجود تھے، وہ ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں، تقریباً کم و بیش 6 گھنٹہ وہ حقیقت و اقسام شرک کے عنوان سے چھپا ہوا بھی موجود ہے. اگر کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ جائے تو برابر کر دیے تو شرک نہیں ہو رہا، یہاں تو اوپر چلی جاتی ہے محبتیں. کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے قانون کو بائی پاس کر کے کسی اور کا قانون مانا جا رہا ہے، یہ تو شرک پلس والی بات ہو گئی کہ نہیں. دکھاوے کا عمل کیا ہے جی؟ بولیں من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی اس سے شرک کیا ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا دیتی ہے تصویریں. اللہ کا قانون پامال کر کے انسانی قانون، انسانی عقل سے بنا ہوا قانون نافذ کیا جا رہا ہے، یہ مشرکانہ نظام. مگر ہمارے ابھی وہ شرک فتوے ایک مکتب فکر کے طرف سے دوسرے کے لیے چند چیزوں پر وہ ہے، اور باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اوپر اللہ کے احکامات پامال، اللہ کی شریعت پامال، دھڑلے سے اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا اور دھڑلے سے وہ قوانین بنانا جو اکثر مرتبہ اب یا کئی مرتبہ اب بالکل شریعت کے خلاف، یہ کسی کو شرک نظر نہیں آتا. عالم عرب میں بڑا توحید کا ذکر آتا ہے، حرمین شریفین میں توحید کا ذکر آتا ہے، شرک کی نفی آتی ہے، حاکمیت والی توحید وہاں بھی بیان نہیں ہوتی. ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا اختیار تو اللہ کے لیے، خالق میں وہ حاکم میں وہی ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے حاضری. بس چند چیزوں کو پکڑ کر شرک کے فتوے اور باطل نظام اور کمپرومائزڈ سود کا دھندہ دے کر چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹے، ماتھے پر بل بھی نہ آئے، تو پتہ نہیں یہ کون سی توحید ہے جو یہاں پہ کھڑا کر کے ان سب کو گوارا کروا لے اور اگلا سمجھے کہ مجھ سے بڑا موحد کوئی نہیں ہے اور باقی ساروں کو مشرک قرار دے دے. نہیں، اس حساس نقطے پر بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان خطابات میں حقیقت و اقسام شرک بالکل آخر میں بڑی قیمتی گفتگو کی ہے. یہ ساری تفصیلات اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں پر شرک کے فتوے لگائیں، یہ ساری تفصیلات اولاً اس لیے کہ اپنا جائزہ لیں. میں کہ دل کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، ترجیحات کے اعتبار سے، کسی کی اطاعت کے اعتبار سے شرک میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، یہ اپنے جائزے کے لیے اولاً ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر کاربند رکھے اور شرک اور اس کی ہر قسم سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. چند باتیں بھی عرض کرنی ان شاء اللہ تعالیٰ. عالمی حالات ہمارے پاس ہیں اور جناب بڑے معاہدے ہو رہے ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان، اور لگ رہے کچھ کمپرومائزز بھی ہو جائیں گے یا کچھ ارینجمنٹ بھی ہو جائے گا. تو ٹرمپ صاحب گئے ہوئے چائنا اور بڑی ٹھیک ٹھاک اپنی بزنس پارٹی کو لے کر بھی اور سارے لوگوں کو لے کر، اور بات ادھر ہو رہی ہے کہ جناب چلو تم تائیوان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، چائنا کہہ رہا ہے، تو آگے سے ٹرمپ کہہ رہے کہ ہاں ہاں کچھ نہ کچھ ہرمز کے اوپر ہمارا کمپرومائز ہو جائے گا. تو اب یہ دو بڑی طاقتیں ہیں درمیان میں پس رہے ہیں بےچارے مسلم ممالک، اور باتیں ہمارے ہاتھ سے تو نکل ہی چکی ہیں اور ان لوگوں کے مفادات کا مسئلہ ہے. اور بہرحال چائنا ایک اکنامک پاور اس وقت ہے، بڑا جائنٹ بنا ہوا ہے. یہ پاکستان، ایران وغیرہ وہ اس کی مجبوری ہے گوادر کے اعتبار سے اور دیگر آگے کی روٹس کے اعتبار سے، لیکن بہرحال اس کی اپنی پالیسی ہے اور اس کے اعتبار سے وہ ان کو جو بہتر محسوس ہوگا وہ کریں گے. تو یہ تو اب دو بڑی طاقتوں کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں غور کرنے کی توفیق دے. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. چائنا پناہ نہیں دے گا، امریکہ بگڑی نہیں بنائے گا، اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے. یہ چھوٹی سی زمین پوری کائنات میں ایک نقطے سے زیادہ بھی حیثیت نہیں رکھتی. اس پوری کائنات کا جو رب ہے نا، اس رب کو ماننے والے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے ہمارے معاملات نہیں سدھر سکتے. کتنا یو اے کا اب کیا معاملہ سامنے آ رہا ہے، بقول ہمارے ایک بزرگ ساتھی کہ اسرائیل ثانی کہیں اس کو، تو اب اسرائیل ثانی کہیں، یہ امت کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے. مگر ہم بہرحال امت کے جگانے اور بیدار کرنے کی بات کرتے رہیں گے، آواز لگاتے رہیں گے. اسی کے کل ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا، اور یہ ممبر رسول ہوتا ہے بھائی، اس کا کوئی ہم میں پاس رکھنا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اس کا کوئی پاس ہم نے رکھنا ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات، اسرائیل کہیں نہیں رکا ہوا، اور نہ لبنان میں رکا، نہ فلسطین غزہ میں رکا، اور اس سے آگے بڑھ کر معاملات اس کے چل رہے ہیں. اور اب وہ اوسلو معاہدہ جس کے تحت ایک ڈرامے کے ذریعے سے یہ کہا گیا، اچھا یہ ویسٹ بینک الگ ہے اور یہ پی ایل او کو دے دیا جائے گا، پرانی بات ہے، اور فلسطین اتھارٹی وہاں پر کام کرے گی، یہ پرانی باتیں ہو گئیں. اب وہ اسرائیل اس اوسلو معاہدے سے بھی پیچھے ہٹ کر وہ جو ویسٹ بینک بچا ہے اس پر بھی قابض ہونے کی باتیں، اور پچھلے مہینوں میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، ڈیڑھ مہینے مسجد اقصا پر تالا لگا رہا، اور وہاں پر اب بے حرمتی کی باتیں بھی، اسرائیل کا جھنڈا لگانے کی باتیں بھی، کچھ رکا نہیں ہے. اور یہ سہونیت کے ماننے والے، یہ اپنے پورے منصوبے اچھی طرح لگے ہوئے گریٹر اسرائیل کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے معاملے میں. کوئی شٹ اپ کال تو ٹرمپ دے نہیں سکتا، اسی کے پیچھے ڈورے ہلانے والے یہی لوگ ہیں. اور آگے مزید جناب وہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ اپنے منصوبے پر پوری طرح عمل درآمد کر رہے ہیں. احادیث ہمارے پاس ہے, مستقبل کا منظرنامہ ہمارے پاس ہے, مگر امت کے پاس ٹائم نہیں کہ ان احادیث کا مطالعہ کرے یا ان سے انسپریشن لے کر کچھ کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے. پاکستان کی طرف آ جائیں, پہلے بھی اور فورمز پہ میں نے بات کی مگر یہ جمعے کا موقع ہے. ایک برس پہلے کی بات, بھارت کو ہم نے ٹھیک ٹھاک جواب دیا. اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرمائے اور قوت عطا کرے. اور قرآن کا تقاضا ہے کہ جنگی صلاحیت ہمارے پاس ہونی چاہیے. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم, تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم مرعوب رکھ سکو. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. البتہ ایک برس کے بعد ہم نے مارکہ حق کے عنوان سے کچھ سیلیبریٹ کیا ہے. کیا سیلیبریٹ کیا ہم نے؟ یعنی ڈرامے, ناچ گانے, رقص و سرور, بے حیائی, فحاشی, عریانی, یہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ جب ہم نے آپریشن کا آغاز کیا, ہم نے فجر کی نماز کے بعد کیا نا, اللہ کے سامنے جھک کر اللہ سے مانگ کر, بہت اچھی بات ہے. تو اب بھی اللہ کے سامنے جھکو بھائی, اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم, سجدہ شکر. جبرائیل تشریف لاتے, آج جیسے بھی جمعے کا دن ہے, جبرائیل تشریف لاتے فرماتے آپ کے رب نے فرمایا جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا ہے. تو رسول اللہ نے تو جھکنا بتایا ہمیں. فتح مکہ, کانکویسٹ آف مکہ, اتنی عظیم الشان فتح عطا ہو رہی اور دین کے غلبے کا اعلان بھی ہو رہا ہے, اللہ کے رسول کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے. میں کسی تکبر والے انداز میں نہیں, شہانہ انداز میں نہیں, کسی فاتحانہ انداز میں نہیں, اللہ کے ایک شکر گزار بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں. اور ہم نے مارکہ حق نام کتنا پیارا رکھا ہے, بنیان مرسوب کتنے پیارے الفاظ ہے قرآن پاک کے. اور یہ لچھن ہماری قوم کے حکمرانوں کے اور ہمارے ہائی اپس کے ڈوب مرنے کا مقام. اور اس سے آگے بڑھ کر قوم بیچاری پس رہی ہے. قریبی ممالک میں نہ بعض مقامات پر پیٹرول کے ریٹ کم بڑھے ہیں, بعض دفعہ اسٹیٹک رکھے ہیں, بعض ممالک نے کوئی بھی آپ کہیں کہ سہولت دی عوام کو. یہاں سارا بوجھ کس پر ہے جی؟ عوام کے اوپر. ہم 11 ارب کی تیاری بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم یہاں اسی لاہور میں نا فلم سٹی کے لیے, ہاں یہ کسی کے والد محترم کی جاگیر سے آپ دے رہے ہو, یہ قوم کا پیسہ ہے. میں بھی ایک فائلر ہوں, آپ لوگ بھی فائلر ہوں گے. نیشنل ایکسچیکر میں جو پیسہ جاتا ہے وہ کہاں جمع ہو رہا ہے, وہ کہاں برباد ہو رہا ہے؟ اور ہم نے یہ کہا جناب, بتایا گیا کو 4-4.5 ارب روپے لگا کر ہم نے ایک یادگار تعمیر کرنی ہے. کیا کرنا یادگار کا ہم نے؟ اور قوم بھوک سے مر رہی ہے, قوم بوجھ ترے دبی ہوئی ہے, خودکشیاں کرنے میں لوگ آمادہ ہو گئے ہیں. ان حکمرانوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا. وہ آئی ایم ایف کا پریشر, سبسڈی بھی ہم نے ختم کر دی 200 یونٹ والوں کی. اور اپنے اللہ تعالی ختم نہیں ہونے, اپنی عیاشیاں ختم نہیں, اپنی اشرافیہ کو فیسلٹیٹ کرنا وہ ختم نہیں ہو رہا. کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی؟ اب یکم محرم آئے گی, سیدنا عمر کے بارے میں بڑے اچھے اچھے کلمات آ جائیں گے ہمارے حکمران اور ہائی اپس کی طرف سے. اور سیدنا عمر فرماتے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دوں. اپنا چہرہ اس آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں جس گھر میں بچے بھوکے تھے, اور خود اناج لا کر جو اپنے کندھے میں لاد کر پیش کرتے, اور اس عورت سے کہتے کھانا بناؤ, اور اپنا چہرہ آگ کے پاس, اے عمر اگر یہ بچے بھوکے رہ جاتے آج تو کل تو اللہ کو کیا جواب دیتا؟ تو کیا سیدنا عمر کا جب دن منانے کی بات آئے گی یکم محرم کو تو بس یہ بیانات ہی آئیں گے؟ ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا. او خدا کے بندوں, اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. کل بھی کہیں بات تھی, پرسوں بھی کہیں بات تھی, کدھر ہے وہ اسلام؟ اور اسلام کو بائی پاس کر کے کیا اللہ کی مدد ہمیں مل جائے گی؟ اللہ ہماری پشپنائی پر کھڑا ہوگا؟ چائنا ہمیں بچا لے گا؟ امریکہ ہمیں بچا لے گا؟ وہ بھی مسلمان ہے. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معاملات کبھی سیدھے نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم صراط مستقیم, آج ہم نے پڑھا اس پر نہ آئے. ہم جب تک اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوں گے ہمارے معاملات نہیں سنبھلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو سچی پکی توبہ اور دین پر عمل اور دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.